طاعت میں اپنا وقت مال اور توانائی کو صرف کیا. اور اسی طرح نیکیوں کے پودے مساجد ہیں, مدارس ہیں, یتیم خانے ہیں, اور غریب طلبہ کی کفالت ہے, کسی کی مدد کرنا, بیوہ کی مدد کرنا, فقیر نادار مفلس کی مدد کرنا, یہ نیکیاں کسی بھی قسم کی نیکیاں ہوں, یہ نیکیاں جاری رہتی ہیں, زندہ رہتی ہیں. اجر ایمان والے کا کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. یہ مرحومہ جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے, یہ ان کا زندگی کا مقصد ہی یہ بن گیا تھا کہ کیسٹ کی تقسیم کرنا, ترجمے والے قرآن تقسیم کرنا, اور غریب بیواؤں کی مدد کے لیے لوگوں سے بار بار ٹیلی فون پہ بات کرنا کہ فلاں کی مدد کرو, فلاں کے گھر جاؤ, فلاں کے ہاں. تو یعنی یہ اللہ تعالی جس طریقے پہ جس آدمی سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم نے پچھلے ہفتے درس میں پڑھا تھا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ فرمایا کہ موت سے پہلے اس کو اچھے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے. اور دوسرے صحیح حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو مفاتیح الخیر ہیں, کچھ وہ ہیں جو مفاتیح الشر ہیں. کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہیں, ان سے آپ بات کریں خیر کی بات, کوئی کام کریں گے خیر کا کام, اور کچھ وہ ہیں جو شر پسند ہیں, جن کی زبان سے بھی شرارت, اعمال سے بھی شرارت, زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف. تو وہ سعید ہے, خوشبخت ہے, اللہ کا محبوب ہے جس کو اللہ نے مفتاح الخیر بنایا, اور وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے, ورنہ سمجھ لے کہ وہ بدبخت ہے کہ جس کو اللہ نے اس کے برے اعمال کی وجہ سے مفتاح الشر بنایا. شر کے ہر کام میں وہ آگے آگے ہوتا ہے. تو دل سے بات چلی تھی کہ دل یہ وہ اصل مرکز ہے انسان کے جسم میں, جو اگر صحیح ہو سارا بدن صحیح رہتا ہے. انسان کے ہر عمل کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ گہرا اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے, نیکی ہو یا برائی, جو کام بھی انسان کرتا ہے, اچھا کام ہو یا برا کام ہو, اس کا سب سے پہلا سب سے گہرا اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے. اس لیے یہ بات تو بھول جائے انسان کہ ٹھیک ہے ہم تو عمرے بھی کرتے ہیں اور مدینے بھی جاتے ہیں, 27ویں شب کو حرم میں رہتے ہیں اور فلاں کام کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ہے انسانوں میں, وہ چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں کاش کہ میں تیری طرح ہوتا اور اللہ کے ہاں حساب کتاب میں دینا ہوتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہیں کہ اے عمر تجھ سے شیطان دور بھاگتا ہے, اور اے عمر تیری زبان سے حق بات نکلتی ہے, اور عمر کی رائے پہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے. قرآن میں کتنے مقامات ہیں. وہ سیدنا حذیفہ سے کہتے ہیں, حذیفہ رضی اللہ عنہ کا لقب تھا صاحب سر النبی, نبی کا رازدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خاص موقع تھا تو اس وقت کوئی اور نہیں تھا سوائے حذیفہ کے, ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو مدینے میں یہ فلاں 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 یہ سب لوگ منافق ہیں, یاد رکھنا ان کو, ان سے دور رہنا, یہ منافق ہیں. کسی اور کو نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا, ساتھ یہ بھی فرمایا, کسی کو بتانا نہیں. صحابہ کو علم تو ہو گیا لیکن یہ بھی پتہ لگ گیا کہ نبی نے منع کیا ہے, اس لیے کسی نے پوچھا نہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس قدر خشیت خوف کہ سیدنا حذیفہ سے کہنے لگے بھی آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقوں کے نام بتائے ہیں, یہ بھی کہا ہے کسی کو بتانا نہیں, یہ میں نہیں پوچھ سکتا کہ تم سے کہوں کہ مجھے ان کے نام بتاؤ, لیکن یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ بتا دو کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں. اس لیے کہ مومن ہمیشہ ڈرتا ہے کہ نہ جانے کون سا گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اگر اللہ تعالی کی گرفت میں وہ آ جائے تو. کیونکہ مسند امام احمد بن حنبل میں اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے, انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ ایک جملہ نکالتا ہے بغیر سوچے سمجھے, ایک جملہ بس.
اس کی وجہ سے 70 سال کی مسافت کے برابر وہ جہنم میں دھس جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. ساری زندگی کی کمائی ایک طرف رکھیں اور ایک جملہ ایک طرف رکھیں. تو اس لیے بہت ڈرتے تھے وہ لوگ, ہماری طرح نہیں تھے. چند عبادتیں کر لیں اس کے بعد اطمینان ہو گیا کہ بس اب تو ہم جنتی ہو گئے. اور اس لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ مومن کہ ہاں ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ امید اور خوف. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوف اور امید یہ دو پر ہیں جن دونوں سے ایمان والا پرواز کرتا ہے. ایک اگر نہ ہو تو اس کی پرواز نہیں ہو سکتی. دونوں پر ہیں خوف اور امید. اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کے انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت کا تصور کر کے اللہ سے امید باندھتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو صاف پاک رکھے, ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے. اپنی دعاؤں میں جہاں ہم اپنے لیے اپنے احباب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, وہیں تمام مسلمان مرحومین کے لیے دعا کریں. آج تک جتنے مسلمان دور کے ہوں قریب کے ہوں, ہم ان کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات كلهم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, اللهم اغفر لنا ولهم, لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم. تو سب اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی آج تک انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عموماً اور جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ان کی خصوصاً, اور ہمارے خاندان میں جتنے لوگ ہمارے آباء و اجداد میں احباب میں خاندان میں محلے میں جاننے والوں متعلقین میں جتنے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ سب کی گناہوں کو معاف فرمائے, سب کے درجات کو بلند فرمائے, سب کو علیین میں جگہ دے. ہمیشہ آپ اپنی دعاؤں میں مسلمانوں کو یاد رکھیں, اور اس سے ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے. کل کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ہمارے لیے دعائیں کریں گے, اور ویسے بھی جن سے تعلق قائم ہو جاتا ہے ان کے حقوق ہم پہ واجب ہو جاتے ہیں, ان میں ایک حق دعا کا حق ہے.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها, فقال له عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني, فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل, ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره, رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح معناه اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج, وكان أبو بكر يأكل من خراجه, فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر, فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. اور شبہ والی چیزوں سے دور رہنے کے درس میں صاحب کتاب ان احادیث کو یہاں بیان کر رہے ہیں جن میں یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ مسلمان کو ہر وہ چیز ترک کر دینی چاہیے اور ہر اس جگہ جانے سے اجتناب کرنا چاہیے جہاں شک اور شبہ والے امور انجام دیے جاتے ہوں. چجائی کے ان مقامات پر جانا کہ جہاں سوائے فتنہ و فساد اور ذہنی پریشانی اور اختلافی مسائل کے اور کوئی چیز بیان نہ کی جاتی ہو. یہاں پر تو شک اور شبہ والے مقامات اور شک اور شبہ والی چیزوں شک اور شبہ والے کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ مفہوم اس طریقے پہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. سورہ الحدید کے درس میں بھی یہ چیز ہم نے پڑھی کہ ایمان والوں اور وہ ایمان والے کہ جن کا یقین مضبوط ہوتا ہے جن کا ایمان کامل اور مکمل اور اکمل ہوتا ہے ان کی صفات ان کی خوبیاں ان کی نشانیاں ان میں ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی بات کی جاتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب کچھ کہا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ وہ ان کو نہیں ہوتا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بس اس کے بعد اب وہ سوچتے نہیں. لیکن جہاں شک اور شبہ کا امکان ہوتا ہے اور جہاں شیطان انسان کے دل میں شک اور شبہ پیدا کرتا ہے ایمان اس سے کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی کسی بات کے بارے میں شک کا پیدا ہونا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی قول یا فعل کے بارے میں شبہ کا پیدا ہونا تو یہ چیز ایمان کے خلاف ہے. اور یہ نہ صرف ایک بار دو بار بلکہ آہستہ آہستہ شیطان اس شخص کی عادت ہی بنا لیتا ہے کہ جب بھی دینی حوالے سے کوئی بات ہو تو یہ شک و شبہ کا اظہار پہلے یہ سوچتا ہے اس کے بعد یہ جرات پیدا ہو جاتی ہے اس کو کہ یہ کھلے عام اس قسم کی گفتگو کرنے لگتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ حدیث جو صحیح بخاری سے لی گئی عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے شادی کی اور شادی کے کچھ عرصے بعض علماء نے لکھا کہ طویل عرصے بعد یعنی شادی کر چکنے کے بعد ایک عورت آتی ہے اور آ کے وہ یہ کہتی ہے کہ تم نے جس عورت سے شادی کی ہوئی ہے اس کو بھی میں نے دودھ پلایا تھا اور تم کو بھی میں نے دودھ پلایا تھا تو یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ تمہاری دودھ پینے والی رضاعی بہن ہے اور رضاعی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے یہ کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم نے مجھے کب دودھ پلایا اور نہ تم نے اس سے پہلے مجھے بتایا اس لیے میں تو تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ شبہ پڑ گیا شبہ اور شک پڑ گیا اس شک اور شبہ نے ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا کہ جب اس چیز میں شبہ ہے اس کو چھوڑ دیں. اگر یقین نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو کم از کم شبہ تو ہے. اس شبہ کی بنا پہ اگر میں اس عورت کے ساتھ زندگی گزارتا رہوں گا تو ذہن میں یہ شک اور شبہ ہمیشہ موجود رہے گا کہ غالباً کہیں یا شاید اس عورت کی بات صحیح ہو. تو انہوں نے اس بارے میں تحقیق کرنی مناسب سمجھی. تو ہمارے لیے اس حدیث کے اس ٹکڑے میں یہ سبق ہے پہلا یہ کہ جب کسی مسئلے کا علم ہو جائے تو فوراً اس کا اظہار کر دینا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ مسائل جن کا تعلق خانگی اور عائلی اور ازدواجی امور سے ہوتا ہے. اور اس لیے اس سے پہلے کئی دروس میں ہم نے اس مسئلے کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ علماء نے کتابوں میں لکھا اور علماء نے اپنی یعنی زندگی میں اپنے پاس آنے والے لوگوں کو یہ نصیحتیں کی کہ اپنے اپنے خاندان کی بڑی بوڑھیوں کو، عورتوں کو سمجھاؤ کہ ہر ایک بچے کو دودھ مت پلایا کرو. یہ بعض خاندانوں بعض علاقوں میں رواج پڑ گیا ہے کہ بچہ یا بچی جب رونا شروع کرتے ہیں تو فوراً کوئی نہ کوئی عورت اس کو گود میں لے لے گی اور وہ اس کو دودھ پلانا شروع کر دے گی. یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے آپس میں رشتے طے کیے جاتے ہیں. اگر کسی بچے اور بچی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو یہ رضائی بہن بھائی ہو، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. جو حرمت نسب اور حسب، اسی طریقے پہ حرمت رضاعت بھی ہے. تو جب عقبہ رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ ایک عورت کا یہ کہنا ہے کہ اس نے مجھے اور میری بیوی کو دودھ پلایا ہے، تو یہ سننے کے بعد انہوں نے سفر اختیار کیا. اب یہاں فرکب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، یہ مکہ میں رہتے تھے اور اس دور میں سفر کی مشقت کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے کتنا تکلیف دہ سفر تھا. اس کے باوجود ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، وہ مسئلہ شرعی مسئلہ بھی ہے اور ان کا ذاتی مسئلہ بھی ہے، اتنا طویل سفر اختیار کرتے ہیں. عقبہ رضی اللہ عنہ خود صحابی ہیں، صاحب علم ہیں، اور ان کے ارد گرد بھی صاحب علم صحابہ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود مکہ سے مدینہ کا طویل سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ حاضر ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اس طریقے کا یہ مسئلہ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل، اب تم کیسے بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو؟ وقد قیل، اور جو کچھ کہنا تھا کہا جا چکا، یعنی اب شبہ کا اظہار ہو گیا ہے. ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم دونوں کو اس نے دودھ پلایا ہے، اب تم دونوں کیسے اکٹھے رہ سکتے ہو؟ تو یہ جو عبارت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ عبارت، اس کی روشنی میں امام احمد بن حنبل نے اس مسلک کو اختیار کیا کہ دودھ پلانے کے بارے میں کسی دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگر کوئی عورت اپنی طرف سے یہ کہہ دے کہ میں نے کسی کو دودھ پلایا ہے تو اس کی کہی ہوئی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا. جبکہ ائمہ ثلاثہ، تین جو دوسرے امام ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد تھا، اس کے بعد ففارقها عقبۃ ونکحت زوجا غیرہ، یہ انہوں نے شک کو دور کرنے کے لیے کیا، ورنہ دوسری کئی احادیث کی روشنی میں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن بہرحال حدیث اس سے اور دوسری احادیث سے اور امام احمد بن حنبل کے مسلک سے یہی چیز ثابت ہو رہی ہے اور یہی چیز ظاہر ہے کہ جب شک پڑ جائے کسی کام میں، اس کام کو ترک کر دینا چاہیے. کیونکہ اگلی حدیث جو سنن ترمذی سے لی گئی ہے، اس میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دع ما یریبک یا یریبک الى ما لا یریبک، دع یعنی چھوڑ دے ما ہر اس چیز کو، یریبک جو تجھے شبہ یا شک میں ڈالے، الى ما لا یریبک اس چیز کی طرف، یعنی اس چیز کو لے لے، لا یریبک جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی. تو عقبہ رضی اللہ عنہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ ارشاد فرمایا کیف وقد قیل، کیسے اب تم اکٹھے زندگی گزارو گے, جبکہ اس عورت نے یہ بات کہہ دی ہے. تو عقبہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد مبارک سے یہ مسئلہ انہوں نے سمجھ لیا کہ میرے لیے اس عورت کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے, میاں بیوی کی حیثیت سے ہم دونوں کا رہنا مناسب نہیں ہے, اس لیے ففارقہا, انہوں نے ان کو چھوڑ دی یعنی طلاق دے دی. ففارقہا عقبۃ ونکحت زوجا غیرہ, اور انہوں نے دوسرے کسی شوہر یا دوسرے کسی مرد سے اس خاتون نے شادی کر لی جن کو عقبہ نے طلاق دی. اگلی حدیث سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما, انہوں نے روایت کی ہے. حسن یہ علی کے بیٹے حسین کے بھائی, مشہور یہ صحابہ میں سے ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتفاق علماء اور مفسرین اور مورخین اور محدثین کا یہ ہے کہ یہ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے بلوغت کے وقت یا بلوغت کے قریب کی عمر میں پا لیا تھا, جبکہ حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے بلوغت سے قبل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تھا. حسن اور حسین جب یہ نام آیا تو یہ وضاحت بھی آپ سمجھ لیں کہ عموماً ان دونوں کے نام کے ساتھ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت یعنی سنی علماء اہل علم عوام اکثر لکھنے والے اور بولنے والے ان دونوں کے ناموں کے ساتھ لفظ امام استعمال کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے. شیعہ سے اور روافق سے یہ بدعت اور یہ غلط اصطلاحات ہمارے ہاں داخل ہوئی ہیں. ان کا جو عقیدہ ہے امامت پہ اور 12 اماموں پہ, اس عقیدے کی وجہ سے جو ان کے عقائد میں ایک اہم بنیادی عقیدہ ہے, وہ علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ بھی امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں امام علی, اور حسن اور حسین کے نام کے ساتھ بھی امام حسن امام حسین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جعفر اور دوسرے جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بھی لفظ امام استعمال ہوتا ہے. سنیوں کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں امامت کا عقیدہ نہیں ہے جو عقیدہ ان کے ہاں ہے. تو ہم حسن بن علی رضی اللہ عنہما یا سیدنا حسن یا سیدنا حسین یا سیدنا فلاں, اس لیے کہ صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب ہمارے سردار ہیں, سب ہمارے بڑے ہیں, تو یہ لفظ امام اس کو ترک کیا جائے. اور یہ پھر کسی نشست پہ اس پہ گفتگو ہوگی. ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے اس تعلیمی نصاب میں دینیات اور اردو کی کتابوں میں جو مضامین شامل ہیں اس وقت وہ اکثر بلکہ تمام تر وہ ہیں جو شرکیات اور خرافات پہ مشتمل ہیں. مثلا 12 ربیع الاول کے بارے میں جو مضمون ہمارے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اس میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عید کا دن ہے, جشن منایا جا رہا ہے, رنگ برنگی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں. بچپن سے بچوں کا ذہن اس بات پہ تیار کیا جاتا ہے کہ وہ بھی جب بڑے ہوں تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہ عید منائے, جو کہ ہم نے بتایا کہ بدعت ہے, بدعت ضلالہ ہے, اس کا اسلام میں کچھ ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے پہ بعض لوگوں کے یوم وفات اور بعض لوگوں کے عرس اور بعض لوگوں کی, تو یہ تمام چیزیں کسی اور موقع پہ اس پہ گفتگو ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو کسی ذمہ دار شخص کے کانوں تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ اصلاح کی کوئی صورت پیدا کرے تاکہ کم از کم ہمارے بچے اور بچیاں ان کا ذہن نہ بگڑے. تو یہ حدیث یہ روایت کی انہوں نے, دع ما یریبک الی ما لا یریبک. تیسری حدیث آج کے درس کی وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, وہ اپنے والد ابو بکر کے بارے میں یہ کہتی ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ایک نوکر تھے جو ان کے لیے کام کاج کیا کرتے تھے اور جو کچھ ان کو ملتا تھا اس میں سے کچھ حصہ وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے. یخرج له الخراج, ان کے لیے چیزیں خرید و فروخت کرتے, محنت مزدوری کرتے. وکان ابو بکر یاکل من خراجی, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ گھر کے خرچے وغیرہ کے لیے یہ غلام کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے. وہ امیر المؤمنین بننے کے بعد بھی بیت المال پہ بھروسہ اور توکل نہیں کرتے, اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنے کے بعد خود مزدوری کرتے ہیں, اور اس مزدوری سے, محنت سے جو پیسہ ملتا ہے وہ خود کھاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں. تو یہ غلام یہ کہتے ہیں, ان غلام کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ فجاء یوما بشیء, ایک دن یہ کوئی چیز لایا, فأکل منه ابو بکر, ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے کوئی چیز کھا لی. فقال له الغلام, تو غلام نے عرض کیا, تدری ما هذا, کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کھایا؟ فقال ابو بکر وما هو, ابو بکر نے پوچھا کہ یہ کیا تھا. یہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ, عشر مبشرہ میں سے اور خلیفہ اول بلا فصل اور افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل وہ ابو بکر ہیں, نبیوں کے بعد, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تمام نبی, اور تمام نبیوں کے بعد پھر جب عوام کا نمبر آتا ہے, حواریین ہوں وہ, صحابہ ہوں وہ, کسی بھی سابقہ نبی کے ماننے والے ہوں یا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ہوں, ان انسانوں میں نبی کے علاوہ, نبیوں کے علاوہ امتیوں میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے برتر وہ ابو بکر. لیکن ابو بکر اس کے باوجود عالم الغیب نہیں ہے, عالم الغیب نہیں ہے, عشر مبشرہ میں سے ہیں, اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مصلے پہ, رسول کی زندگی میں نمازیں پڑھانے والے, اور کیا مقام ابو بکر کا کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے, اس کے باوجود غیب کی خبر نہیں ہے. جو کچھ کھا لیا یہ پتہ نہیں کہ جو کچھ کھایا یہ کہاں سے آیا. غلام پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ کیا کھایا؟ پوچھتے مجھے تو نہیں, تم بتاؤ کیا کھایا. فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية, یہ کہنے لگا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی کو بیوقوف بنایا تھا. تکہنت یہ جادو اور تعویذ, ٹونا, منتر, جنتر, کہنا اور کہان, یہ کہتے ہیں کہ تکہنت میں نے یہ جنتر اور ٹونے اور جادو کے ذریعے اس کا نام لے کر, لانسان فی الجاہل, جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا. وما احسن الکہانہ, مجھے آتا واتا کچھ نہیں تھا. جس طرح عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے الٹی سیدھی لکیریں لکھ کے, اور پھر اگر کوئی غریب یہ کہہ دے کہ میں تو بہت دور سے آئی ہوں, گوڑی ہوں, غریب ہوں, میرے پاس تو پیسہ شکرانہ تعویذ کا نہیں ہے, جتنا تم مانگتے ہو 500 روپے یا 1000 روپے, تو یہ آگے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو نہیں لیتا, اللہ کے لیے خدمت کرتا ہوں, لیکن دیکھو تعویذ کا شکرانہ اگر نہیں دو گی تو تعویذ کا اثر نہیں ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں احسن الکہانہ, مجھے یہ آتا ہوا تھا کچھ نہیں تھا, میں نے اس کو ویسے, الا انی خدعتہ, سوائے اس کے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا. تو فلقینی فاعطانی, تو وہ مجھے ملا اور اس نے میرے اس جنتر وندر کے بدلے مجھے کچھ تھوڑے سے پیسے ویسے دے دیے. تو ھذا الذی اکلت منہ, یہ وہ جو آپ نے کھایا ہے کھانے کی چیزیں, میں اسی پیسے سے لایا تھا. اب دیکھیے جاہلیت کے زمانے میں جو کچھ ہوا اسلام قبول کرنے کے بعد وہ معاف ہو گیا, یہ تو متفق مسئلہ ہے کہ الاسلام یهدم ما کان قبلہ, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسلام جو آدمی قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے والے کے سابقہ جتنے شرکیہ اور خرافات اور دوسرے گناہ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو جاہلیت کے زمانے کی ساری چیزیں معاف ہو گئیں. اور پھر یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چونکہ اس کا علم بھی نہیں تھا یہ چیز ناجائز ہے, اس کے باوجود تقوی کا عالم یہ ہے, تقوی کا عالم یہ ہے, شک اور شبے والی چیزوں سے دور رہنے کا عالم یہ ہے. فادخل ابو بکر یدا, ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں داخل کیا. فقاء کل شیء فی بطنی, اور اپنے پیٹ سے جو کچھ تھا وہ سب کا سب باہر نکال دیا, ہاتھ اپنے گلے میں اس زور سے ڈالا الٹی. فقاء قے کی, اور قے کرنے کے بعد پیٹ میں جو کچھ تھا, فقاء کل شیء فی بطنی, امت کو یہ سبق دے دیا کہ شک اور شبے والی چیز سے ہمیشہ دور رہنا, یہ نیاز اور یہ غیر اللہ کے نام کی پکنے والی چیزیں, یہ تو وہ ہیں کہ ان کے حرام ہونے میں شبہ ہے ہی نہیں. یہ تو اس چیز کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں شبہ تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کو علم بھی نہیں تھا, اور پھر یہ کہ جاہلیت کے زمانے کا تھا وہ واقعہ جو ہوا, اور پھر یہ کہ اس بات کا یقین بھی نہیں ہے. اب وہ جو تکہن ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے, لفظ کہنا ہے یہاں, تو اس کہن سے کئی چیزیں یعنی مراد لی جا سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود احتیاط کا عالم یہ ہے کہ سب کچھ آپ نے قے کر کے باہر دیا, اور جبکہ ہمارے سامنے قرآن نے صاف صاف بیان کیا 4 سے زیادہ مقامات پر کہ غیر اللہ کے نام پہ مشہور کی جانے والی ہر چیز حرام ہو جاتی ہے. انما حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس چیز پہ رکھ دیا جائے, شربت ہو, سبیل ہو, پانی ہو, گوشت ہو, وہ کھانا ہو, کچا گوشت ہو, پکا ہوا گوشت ہو, بکرا ہو, کوئی جانور ہو, قبر کے پاس لے جا کے ذبح کیا جائے, گھر میں ذبح کیا جائے, کچھ بھی, اگر اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام رکھ دیا گیا وہ حرام ہو گیا. نافع ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان فرض للمهاجرين الاولین 4000 وفرض لابنه 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته؟ قال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدني الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. یہ اس باب کی 2 آخری حدیثیں ہیں جن میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو بیان کیا ہے جن میں شک اور شبہ والی چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ جو 8ویں حدیث ہے اس باب کی, اس کی روایت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, یہ مشہور تابعین میں سے ہیں, بلکہ یہ ائمہ تابعین میں سے ہیں, اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جس کا تعلق ان کے آقا عبداللہ ابن عمر سے تھا, کہ یہ نافع عبداللہ ابن عمر کے ہاں ملازم تھے اور ان کی گویا کہ یہ ان کی ذمہ داری میں تھی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, جو عبداللہ ہیں, ان کے بارے میں اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ سیدنا عمر نے اپنی خلافت میں ایک موقع پہ جب بیت المال سے اور جو رقم ان کو ملی اس کو صحابہ رضی اللہ عنہم پر تقسیم کرنا چاہا, تو اس طریقے پہ درجات کا خیال رکھا کہ وہ صحابہ جو مہاجرین تھے جنہوں نے ہجرت اختیار کی تھی اور ہجرت اختیار کرنے والوں میں پھر وہ صحابہ کے جنہوں نے خود ان تکالیف اور مشقتوں کو برداشت کیا جو اس وقت ہجرت کرنے والوں کو درپیش ہوتی تھی، تو ان کے لیے انہوں نے جو حصہ رکھا اس سے اپنے بیٹے کے لیے کم حصہ رکھا، حالانکہ عبداللہ نے بھی ہجرت کی اور یہ بھی مہاجرین میں سے، تو کہا کہ کان فرض للمہاجرین الاولین 4000، جنہوں نے پہلے پہل ہجرت کی ان میں سے ہر ایک فرد کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو رقم رکھی وہ 4000 درہم یا دینار تھی، وفرض لابنه 3500، اور اپنے بیٹے کے لیے 500 درہم کم رقم رکھی، 3500، تو عرض کیا گیا کہ ہوا من المہاجرین سلم نقصتا، آپ کا بیٹا بھی مہاجرین میں سے ہے اور انہوں نے بھی دوسرے اصحاب کے ساتھ ہجرت کو اختیار کیا اور یہ صحابہ میں سے ہیں، تو جو حصہ ہر ایک صحابی کو ملا وہی حصہ ان کو بھی آپ دیتے، تو ان کا حصہ آپ نے کم کیوں رکھا؟ تو فرمایا کہ انما ہاجر بہ ابو، انہوں نے جب ہجرت کو اختیار کیا تو ان کے والد یعنی میں ان کے ساتھ تھے، تو مشقت اور تکلیف تقسیم ہو گئی، یہ اکیلے تنہا اپنا سارا سامان بوجھ یا اپنوں کی مخالفت یا اپنے وطن یا گھر سے دور رہنے کی جو مشقت اور تکلیف اور وہ جو ذہنی پریشانی انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، بڑے لوگوں کو جو بال بچے دار ہوتے ہیں، عیال دار ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری میں خواتین اور مرد اور بوڑھے اور بچے سب لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سلسلہ ان کا نہیں تھا کہ یہ چھوٹے تھے اور اپنے والد کے ساتھ تھے، تو یہ ان کی طرح نہیں ہے جو شادی شدہ تھے، جو بڑے تھے اور جنہوں نے ساری مشقتیں خود برداشت کی، یہ وہ عمر ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ سرکاری چراگاہ میں انہیں عبداللہ ابن عمر کے اونٹ چرتے ہوئے دیکھے، پوچھا چرواہے سے کہ یہ اتنے اچھے اور اتنے تگڑے اونٹ کس کے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں، کہا عجیب بات ہے، یہ تو تحقیق کرنی پڑے گی، لوگوں کے اونٹ اتنے دبلے پتلے کیوں ہیں اور خلیفہ کے بیٹے کے اونٹ اتنے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد میں آنے والے مسلمان خلفاء کے لیے، مسلمان عمراء کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ درس اور یہ نصیحت اور یہ عبرت اور یہ سبق چھوڑا، تو بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تمہارے اونٹ جتنے بھی تھے 100 کے قریب اونٹ تھے جو سرکاری چراگاہ میں چر رہے تھے، ان سب کو میں نے بیت المال میں داخل کر دیا، اس لیے کہ یہ عجیب بات ہے کہ تمہارے 100 اونٹ ہوں اور سرکاری چراگاہ میں چرتے ہوں اور اتنے تندرست و توانا ہوں. بیٹے نے یہ عذر پیش کیا کہ جن جن لوگوں کا ریوڑ ہے، جن جن لوگوں کے مال مویشی ہیں، سب کو مہینے اور ہفتے میں ایک دن سرکاری چراگاہ کا ملتا ہے، مجھے بھی وہ ایک دن ہی ملتا ہے، اگر میرے جانور تندرست و توانا ہے، ان کو کسی ناجائز طریقے سے غلط راستے سے میں نے کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں، یہ تم کہتے ہو لیکن لوگ شاید کچھ اور کہیں، اس لیے شک اور شبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے میں اس طریقے پہ بند کرتا ہوں کہ جتنا تمہارا مال ہے سب بیت المال میں جمع کر دیتا ہوں. اور یہ عمر کہ جو جن کی حکومت حجاز سے لے کر سندھ اور مکران کے سواحل تک تھی، یہ عمر باہر سے قاصد آ کے یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا خلیفہ کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے، قصر کہاں ہے، اس کا بنگلہ کہاں ہے، باڈی گارڈز کہاں ہیں؟ تو کہا کسی نے کہ وہ فلاں قبرستان میں دیوار کے سائے تلے سر کے نیچے پتھر کا تکیہ بنا کے جو لیٹا اور سویا ہوا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے. جب نصرانیوں کا نمائندہ اس مٹی ننگی زمین پہ لیتے ہوئے خلیفہ وقت کو دیکھتا ہے, اتنا روب اس پہ قائم ہوتا ہے کہ بدن پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ عمر ان الشیطان لیفر منک یا عمر, تمہیں دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا, راستہ بدل دیتا. کتنے انسانی شیطان ہیں آج جن کو عمر کا نام برا لگتا ہے, ابو بکر کا نام برا لگتا ہے, عثمان کا نام برا لگتا ہے. عمر جس کی زبان سے حق ہمیشہ نکلا, جس کی رائے پر اللہ نے 18 سے زیادہ مقامات پر آیات, قرآنی آیات کو نازل کیا, یہ شرم اور حجاب جو ستر اور پردے کی شکل میں ہماری مائیں بہنیں اس وقت پردہ پوش ہیں, یہ قیامت تک کا احسان امت پہ عموماً اور مسلم خواتین پہ خصوصاً عمر کا ہے. عمر کی رائے پر اللہ نے حکم نازل کیا کہ عورت, مسلمان عورت ہے وہ پردہ کرے گی. جب سیدنا عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر کی عورتیں اور بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکلے, عام لوگ دیکھیں, یہ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی, اللہ نے فرمایا زمین پہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی, آسمان پہ میری غیرت کیسے برداشت کرتی ہے. اس لیے نبی کی بیوی, نبی کی بیٹی اور ہر مسلمان خاتون, اس کے لیے تا قیامت یہ حکم ہے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلے گی پردہ کر کے نکلے گی. اور یہ جو مقام ابراہیم پہ دو رکعت نفل پڑھتے ہیں, یہ بھی سیدنا عمر نے یہ چاہا کہ یہاں نفل پڑھے جائیں, اللہ نے قرآن نازل کیا کہ یہ وہ مقام مقدس ہے, مقام ابراہیم ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عدل اور اعتدال کو یوں قائم کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے 500 درہم و دینار کم رکھے. یہی وہ عمر ہیں, بیت المال سے چادریں تقسیم ہوتی ہیں تو ہر ایک کو ایک چادر ملتی ہے, یہ دو چادریں اوڑھ کے جسم پہ ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یا عمر ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے, اس لیے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمیں ایک ایک چادر ملے اور تم خود دو چادریں دبا لو اور ہمیں نصیحت کرتے تھے. سیدنا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا, پوچھا کہ بھائی یہاں اس وقت مسجد میں عبداللہ ہے کہ نہیں ہے؟ عرض کیا کہ ہاں عبداللہ ہے. کہا کہ اچھا عبداللہ تم کھڑے ہو کے بتاؤ ذرا. عبداللہ نے بتایا لوگوں کو کہ ایک چادر جو میرے بابا کے جسم پہ ہے میری ہے اور ایک ان کی اپنی چادر ہے. اس شخص نے کہا ہاں اب آپ بات کر سکتے ہیں, اب ہم آپ کی بات سنیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے کم رقم رکھی اور کہا کہ اس لیے کہ یہ چھوٹے ہیں اور یہ اپنے والد کے ساتھ ہجرت اختیار کی تھی, اس لیے رضی اللہ عنہم اجمعین. اور آخری حدیث جو اس باب کی ہے اس میں یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ تقویٰ کے جو بلند درجات ہیں ان کے حصول کے لیے بعض اوقات مباح اور جائز چیزوں کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس. کچھ کام ایسے ہیں کہ ان میں شک و شبہ ہوتا ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جن میں کچھ شک و شبہ نہیں ہو. تو بعض اوقات تقویٰ کے حصول کے لیے وہ کام بھی ترک کرنے پڑتے ہیں جو ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے تو جائز ہوتے ہیں لیکن کسی حکمت کے پیش نظر یا تقویٰ کے حصول کے لیے ان کو بھی ترک کیا جاتا ہے. یعنی انسان مجاہدے کو اختیار کرتا ہے, اپنے نفس پہ, اپنے جذبات پہ, اپنی خواہشات پہ وہ ضرب لگانا چاہتا ہے اور سختی کرنا چاہتا ہے تو وہ بعض ایسی چیزوں کو بھی اختیار نہیں کرتا جو کہ ظاہری صورت اور ظاہری اعتبار سے جائز, حلال اور مباح ہوتی ہیں لیکن وہ زیادہ ثواب کمانے کے لیے. مثلا ایک شخص کے پاس گاڑی موجود ہے لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ میں چل کے مسجد جاؤں کہ ہر ایک قدم پہ درجات بلند ہوں، گناہ معاف ہوں، نیکیاں لکھی جائیں، یہ چیز جائز ہے، واجب نہیں ہے، اور گاڑی کا استعمال بھی جائز ہے. لیکن تقویٰ کے درجات کے حصول کے لیے بعض اوقات ان چیزوں کو بھی ترک کیا جاتا ہے جو جائز ہوتی ہیں. اس کی یہ مثال میں نے ایک پیش کی ہے. اس کی کئی اور مثالیں موجود ہیں کہ انسان زیادہ ثواب کمانے کے لیے بعض اوقات مباح چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے. اس چیز کو ترک کیا جائے، دوسری نیکی کا میں وہ کام کروں جس میں زیادہ ثواب ہو.